أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. آمنت بالله صدق الله العظيم. اے میرے بیٹے، بے شک کوئی بھی بات رائی کے دانے کے وزن کے برابر ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اس کو لے آتا ہے. بے شک اللہ بہت باریک بین خبر رکھنے والا ہے. اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرو، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے. اور لوگوں سے اپنا گال مت پھیرو اور زمین کے اندر اتراتے ہوئے مت چلو. بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر اس شخص کو جو متکبر ہو، فخر کرنے والا ہو. اور اپنی چال کے اندر اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست کرو. بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 16, 17, 18 اور 19، یعنی 16 سے لے کر 19 تک کی آیات ہیں. ان سے پہلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت لقمان کا ذکر شروع کیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان نصیحتوں میں سے سب سے پہلی نصیحت ذکر کی کہ لا تشرک باللہ، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے. اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو والدین کی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کرنا چاہتے تھے مگر نہیں کی، اس لیے کہ اس میں خود غرضی کا شبہ ہوتا تھا۔ انہوں نے تو نہیں کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نصیحت کی اور یہ فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے۔ اور پھر ساری تفصیل اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمائی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، البتہ والدین اگر شرک کا یا کسی گناہ کا حکم دیں تو وہ تو بات ان کی نہیں مانی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ ان کی ہر جائز بات پوری کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی، اور حتی الامکان ان کے ساتھ حسن سلوک کا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ یہ نصیحتیں گزر گئیں، اب اس کے بعد آج کے درس میں مزید نصیحتیں آئی ہیں، اور یہاں سے آیت نمبر 16 شروع ہوئی کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے بے شک اگر رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی کوئی چیز ہو، فتکن فی صخرۃ، اور وہ کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں کہیں ہو، او فی الارض، یا زمینوں میں کہیں ہو، یأتی بہا اللہ، اللہ اس کو لے کر آتا ہے، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالی باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو نصیحت کی اس کا تعلق عقیدے سے ہے کہ جو آدمی اللہ سبحانہ و تعالی کو وحدہ لا شریک لہ مانتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ تعالی کی صفات پر بھی مکمل ایمان رکھنا چاہیے، اور انہی صفات میں سے ایک صفت علم اور قدرت ہے، یعنی اس کو یقینی رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو کائنات کی ایک ایک چیز کا، ایک ایک ذرے کا، اور آدمی کے ہر ہر فعل کا، اس کی اچھائی کا برائی کا پورا پورا علم ہے۔ تو علم غیب کامل کہ ایک ایک چیز اللہ تعالی کو معلوم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی قدرت پر بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہو، کہیں بھی ہو، کسی نے اچھا کام کیا ہو یا کسی نے برا کام کیا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو محفوظ رکھتے ہیں اور اس کے نتائج پیدا فرماتے ہیں۔ اور یہ جو آیت میں حضرت لقمان نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، کوئی بھی چیز اگر رائی کے دانے کے وزن کے برابر ہو، احادیث سے معلوم ہوتا ہے، احادیث میں کئی مثالیں دی گئی ہیں، کہیں جو کے دانے کی مثال دی گئی ہے، کہیں ایک روایت میں آتا ہے غالباً کہ اگر کسی آدمی کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، پھر فرمایا گیا اگر گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اور پھر یہ فرمایا گیا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، تو جو کا دانہ نسبتاً بڑا ہوتا ہے، زیادہ وزنی ہوتا ہے، اس سے کم دانہ ہوتا ہے گندم کا، وہ اس سے نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے، اس کا وزن اس سے کم ہوتا ہے، اور گندم کے دانے سے بھی کم جو چھوٹا دانہ ہے وہ رائی کا دانہ ہوتا ہے، اور اس کا وزن اور ہی زیادہ ہلکا ہوتا ہے۔ تو کتنی ہی ہلکی چیز ہو، چھوٹی چیز ہو، کم وزن والی چیز ہو، مخلوق کو اس کا پتہ چلے نہ چلے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ایک ایک چیز اللہ تعالی کے ہاں محفوظ ہے، آدمی کا ہر عمل اللہ تعالی کے ہاں محفوظ ہے، وہ نیکی کرے گا تو بھی محفوظ، اور خدا نہ خواستہ کوئی برائی کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الزلزال میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے کے برابر بھی نیکی کا کام کرے گا، بھلائی کا کام کرے گا، يَرَهُ، وہ دیکھ لے گا اس کو آخرت میں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرے کے وزن کے برابر برائی کرے گا اس کو دیکھ لے گا. اور یہ جو ذرہ ہے یہ جو گندم اور رائی کے دانے سے بھی ہلکا ہوتا ہے بلکہ بے وزن ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ روشن دان سے دھوپ آ رہی ہوتی ہے, تو روشن دان سے جب دھوپ آتی ہے اس میں آپ کو اڑتے ہوئے کچھ ذرات محسوس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ وہ ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں, وہ ہیں ذرہ. اور اس کے مقابلے میں ذرا وزنی یعنی کچھ وزن والا جو ہے وہ یہ خردل رائی کا دانہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان آیات کے اندر یہ بات صاف صاف ارشاد فرما دی کہ جو نیکی کی جاتی ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوتی اور جو برائی کی جاتی ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوتی. اگر آپ کسی انسان کے ساتھ کوئی برائی کریں وہ ضائع نہیں ہوگی, اللہ تعالی کو معلوم ہے. اور اگر آپ نے توبہ نہ کی اور اس کا تدارک نہ کیا آخرت میں اس پر پکڑ ہو سکتی ہے. آپ نے کسی کے ساتھ ایسی برائی کی کہ کسی کو پتہ نہیں چلا, حتیٰ کہ جس کے ساتھ آپ نے برائی کی تھی اس کو بھی پتہ نہیں چلا, آپ چپکے سے کر کے نکل گئے, پیچھے جناب اس کو نقصان ہو گیا. تو کسی اور نے دیکھا یا نہ دیکھا لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے دیکھ لیا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جو ذرہ جو ذرے کے برابر برائی کرے گا آخرت کے اندر اس کو دیکھ لے گا. اسی طرح اگر آدمی کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو وہ نیکی جو ہے وہ کوئی ضائع نہیں ہوتی, چاہے کتنی ہی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت لقمان نے فرمایا اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی, تکو تکو کی ضمیر کدھر راجع ہے, تو محذوف ہے اس کا اسم, خصلہ ہو سکتا ہے, حسنہ ہو سکتا ہے, سیئہ ہو سکتا ہے, کوئی بھی خصلت کوئی بھی حرکت کوئی بھی چیز چاہے وہ اچھی ہو یا بری وہ اللہ تعالی کے ہاں محفوظ محفوظ ہے. اور اس سے پہلے والدین کا ذکر گزرا ہے, وہ اس سے پہلی آیت میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, تو اگر اس کے ساتھ اس کی مناسبت دیکھی جائے تو اس میں اشارہ ہوگا کہ اگر آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اتنا چھوٹا سا کام کریں کہ جو خود رائی کے دانے کے برابر ہو تو بھی اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا. آپ نے والدین کے لیے کوئی ایک چیز لا کے رکھ دی, ختم ہو گئی تھی, آپ نے کہا ہو سکتا ہے ماں کو یا باپ کو ضرورت پڑ جائے, آپ ماں رکھ کے اپنا چلے گئے, ماں باپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ کون رکھ کے چلا گیا تھا, لیکن جب وہاں پہنچے تو ان کو وہ چیز مل گئی, سوچا اچھا کوئی رکھ گیا ہوگا, تو نہ ماں کو پتہ چلا نہ باپ کو پتہ چلا نہ کسی اور کو پتہ چلا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کو پتہ ہے کہ اس بیٹے نے فلاں کے ساتھ کیا کام کیا ہے. آپ نے غسل خانے میں لوٹے میں پانی بھر کے رکھ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ لوٹا پانی ختم ہو جائے, آنے والا جو شخص ہے اس کو تکلیف نہ ہو. اب لوٹے میں پانی بھر کے آپ چلے گئے, آپ تو چلے گئے جہاں آپ نے جانا تھا, جو پیچھے آدمی آیا اس کو پانی ختم ہو گیا تھا, لوٹا اس کو بھرا ہوا مل گیا, آسانی ہو گئی, اس کو کچھ نہیں پتا کہ یہ نیکی کس نے کی تھی. کسی کو پتا چلے یا نہ پتا چلے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے تو علم میں ہے. اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, تو یہ اصول اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نہ کسی نیکی کو ضائع فرماتے ہیں نہ کوئی برائی اس سے چھپی رہتی ہے, تو آدمی کی زندگی بڑی حسین زندگی ہو جائے اور وہ تمام لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے. تو یہاں فرمائے یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل, اے میرے بیٹے اگر کوئی خصلت رائی کے دانے کے وزن کے برابر ہو, مثقال وزن کے برابر, حبہ دانا, خردل رائی, رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی چھوٹی سی نیکی کی جائے، فتکن فی صخرتن، اور وہ کسی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یأتی بہا اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا. آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے تھے، آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ دل سے پڑھ لیا، آسمانوں میں جی محفوظ ہو گیا، ساتھ والے کو بھی پتہ نہیں چلا، نہ دائیں کو نہ بائیں کو، لیکن اللہ تعالی کے ہاں وہ محفوظ ہو گیا. ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالی کے ہاں محفوظ ہے. ما یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. اور ایک اور جگہ میں، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اب یہ سب عقیدہ سکھایا گیا کہ ایک ایک چیز اللہ تعالی کے علم میں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ دیکھو، نیکی کے کاموں میں سے کسی کام کو حقیر مت سمجھنا، چھوٹا سا بھی نیکی کا کام ہو اور آپ سے کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہو، کسی مسلمان کو، کسی انسان کو، حتیٰ کہ کسی جانور کو، تو فائدہ پہنچا دو، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نیکی ضائع نہیں ہوگی. تو یہاں یہ ارشاد ہے، فتکن فی صخرتن، اور وہ نیکی کسی یا وہ چیز کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمینوں میں ہو، یا یأتی بہا اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا. اللہ اس کو لے آئے گا یعنی اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ ظاہر فرما دیں گے، دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگہ. آدمی کبھی نیکی کرتا ہے، اس کا پھل دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے. کبھی دنیا میں نہیں ملتا مگر آخرت میں پھل مل جاتا ہے. اس طرح برائی ہے، برائی جو ہے کبھی اس کا نتیجہ آدمی دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے، آخرت میں بھی بھگتنا پڑتا ہے. کبھی صرف دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے، کبھی صرف آخرت میں بھگتنا پڑتا ہے. لیکن نہ کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں ضائع ہوتی ہے، نہ کوئی برائی اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہے. اب یہ عقیدہ ایک ایسے بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ انسان کی زندگی میں حیران کن انقلاب برپا کر دیتا ہے. اسی کو حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے وزن کے برابر ہوگی اور کسی چٹان میں ہوگی یا آسمانوں میں ہوگی یا زمینوں میں ہوگی، اللہ اس کو لے آتا ہے. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالی لطیف ہے. لطیف کا معنی بہت باریک بین، یعنی بہت ہی لطف سے، مہربانی سے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز پر قدرت رکھتا ہے، خبیر اور خوب جانتا ہے، بہت خبر رکھنے والا ہے کہ کس نے کیا حرکت کی ہے. آپ چپکے سے کسی کے ساتھ برائی کرو گے تو بھی پکڑے جاؤ گے، اور چپکے سے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو بھی نوازے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نہ کسی نیکی کو ضائع ہونے دیتے ہیں، نہ کسی کی برائی ضائع ہوتی ہے. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے. یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور صبر کرو اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچے. ان ذلك من عزم الامور، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے. اب یہ مزید نصیحتیں ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کی کہ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو. عبادات کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام نے صرف نماز کو ذکر کیا، حالانکہ عبادات تو اور بھی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب عبادات ہیں، اور جس طرح یہ عبادات ہم کرتے ہیں اسی طرح جتنی پہلی امتیں ہیں وہ بھی یہی عبادتیں کرتی تھیں، البتہ کیفیت، تعداد وغیرہ میں فرق تھا. اور یہ جو عبادات ہیں یہ انسان کی روحانی غذا ہے، اور جس طرح انسان کی جسمانی غذا ہمیشہ سے ایک ہی چلی آ رہی ہے، اناج ہے، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، اسی طریقے سے روحانی غذا جو ہے وہ بھی ہمیشہ سے ایک ہی چلی آ رہی ہے. اگر ہم اور آپ گندم، چاول، جو اور یہ چیزیں کھاتے ہیں تو جو پرانے زمانے کے لوگ تھے وہ کوئی اینٹ اور پتھر تھوڑے ہی کھاتے تھے، وہ بھی یہی کھاتے تھے. جسمانی غذا ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے. جس طرح جسمانی غذا ایک ہی رہی ہے، اسی طریقے سے روحانی جو غذا ہے وہ بھی ساری امتوں کی ایک ہی رہی ہے، اور وہ ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اسی لیے روزے کے بارے میں آپ نے آیت بار بار سنی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. معلوم ہے کہ روزے ہم پر بھی فرض ہوئے ہیں، پرانی امتوں پر بھی فرض تھے. اسی طریقے سے یہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے، پرانی امتوں پر بھی فرض ہے. اور اسی لیے سورۃ الانبیاء میں آیت گزری ہے کہ واوحینا الیہم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد پھر یہ آیت لائی گئی کہ واوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ نیکی کے کام کرو، وإقام الصلاة نماز قائم کرو، وإيتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، وکانوا لنا عابدین اور یہ سب انبیاء ہماری عبادت کرنے والے تھے. تو سورۃ الانبیاء کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے بھی سب کے لیے، نماز بھی سب کے لیے، زکوٰۃ بھی سب کے لیے. اس طرح یہ امت محمدیہ حج کرتی ہے، لیکن اس سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ بھی سب حج کیا کرتے تھے. اور اسی لیے مشکات میں حادیث موجود ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں حضرت یونس علیہ السلام کو کہ وہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے یہاں سے گزر رہے ہیں. ایک جگہ میں آپ نے فرمایا کہ یہاں سے گزرے تھے اور اب بھی مجھے وہ منظر نظر آ رہا ہے. تو یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ وہ عبادات ہیں کہ جو ساری امتوں پر فرض رہی ہیں، کیونکہ یہ روح کی غذا ہے. تو حضرت لقمان علیہ السلام کا زمانہ اگرچہ بہت پہلے کا ہے، لیکن انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو. اور یہ بات آپ نے بار بار سنی ہوگی علماء سے کہ نماز پڑھنے ہی کا حکم نہیں ہے، بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے. اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اور جن صفات کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے ان تمام باتوں کا خیال رکھا جائے. مرد جو ہیں وہ جماعت سے نماز پڑھیں، مسجد میں آ کر پڑھیں، اور جناب خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، توجہ نماز کی طرف رہے. یہ ہے نماز کو قائم کرنا. تو خالی نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ نماز کو قائم کرنا ہے، معاشرے میں قائم کرنا ہے، مسجد میں قائم کرنا ہے. اسی لیے اگر پوری بستی میں کوئی مسجد نہ ہو، ساری مسجد والے گناہگار ہیں. اگر کچھ علاقے میں مسلمان رہتے ہیں اور وہ نماز باجماعت قائم نہیں کرتے، سب گناہگار ہیں. جہاں بھی کچھ مسلمان موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز باجماعت ادا کریں. اگر مسجد قائم کر سکتے ہیں مسجد قائم کریں، مسجد قائم نہیں کر سکتے کوئی مصلی بنا لیں، ایسی جگہ بنا لیں کہ جہاں نماز پڑھ سکیں، نماز با جماعت، اور سب مل کر وہاں نماز ادا کریں. یہ اقامت صلات ہے اور اس کا حکم دیا گیا جگہ جگہ، اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. تو یہی حکم حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیا، یعنی نصیحت کی کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو. آگے دو حکم دیے، وامر بالمعروف ونہ عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. امر بالمعروف نہیں عن المنکر، جس طرح اس امت کی خصوصیت ہے اور اس امت کو حکم دیا گیا، اسی طریقے سے پرانی امتوں کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکے. اور اس سے معلوم ہوا کہ خود نیک ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ خود نیک ہونے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ آدمی کی جتنی وسعت ہے اس وسعت کے مطابق وہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتا رہے. اب اگر ہاتھ سے کر سکتا ہے تو ہاتھ سے کرے، ہاتھ سے نہیں کر سکتا زبان سے کر لے، زبان سے بھی نہیں کر سکتا کم از کم دل سے ہی کر لے. اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی شخص کسی برائی کو دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے، یعنی اس برائی کی جگہ اچھائی لے آئے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر ہاتھ سے تبدیل نہیں کر سکتا تو کم از کم زبان سے تبدیل کر دے، یعنی لوگوں کو بتا دے کہ بھئی یہ کام آپ صحیح نہیں کر رہے اور اس کا دنیا آخرت میں نقصان ہے اور صحیح طریقہ یہ ہے، زبان سے بتا دے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، لیکن اگر زبان سے بھی استطاعت نہیں ہے اور یہ ڈر ہے کہ میں زبان سے کہوں گا تو مصیبتیں کھڑی ہوں گی، تو ایسی صورت میں فَبِقَلْبِهِ، دل سے ہی اس کو تبدیل کرے، یعنی ان کی برائی پر راضی نہ رہے بلکہ ان کی برائی کو برا سمجھے اور اچھائی کو قائم کرنے کی دعا کرے. کم از کم دعا تو آدمی کر ہی سکتا ہے، کچھ نہ کہہ سکے، ہاتھ سے تبدیل نہ کر سکے، دعا تو کر سکتا ہے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، کمزور درجہ ہے. تو امر بالمعروف نہیں عن المنکر، تو یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے ولایت کے اندر حسب استطاعت، جتنا اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق، وہ نیکی کا حکم دیتا رہے اور برائی سے روکتا رہے. بیوی ہیں، بچے ہیں، ملازم ہیں اور قریب کے لوگ ہیں، تو حکمت کے ساتھ، قول لین کے ساتھ، قول سدید کے ساتھ، قولوا للناس حسنا پر عمل کرتے ہوئے، قول حسن کے ساتھ، حکمت اور موعظہ سے دین کی کچھ نہ کچھ بات کرتا رہے، نیکی کا حکم دیتا رہے، برائی سے روکتا رہے. یہی نصیحت کی حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. معروف کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو شریعت میں معروف ہو یا عقل کے اعتبار سے معروف ہو. اسی طرح منکر کہتے ہیں وہ چیز جو بری ہو، اوپری ہو، چاہے شریعت نے اس کو برا قرار دیا ہو یا عقل اس کو برا سمجھتی ہو. تو جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں اور انسانی عقل کے خلاف ہیں بلکہ انسانی تہذیب کے خلاف ہیں، وہ سب داخل ہیں منکر کے اندر. اس طرح جو چیزیں شریعت کے مطابق ہیں، عقل کے مطابق ہیں اور عام فطرت انسانی یا فطرت سلیمہ کے مطابق ہیں، وہ سب داخل ہیں معروف کے اندر. تو فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دو معروف کا. معروف کا ترجمہ آپ اچھی بات بھی کر سکتے ہیں کہ ہر اچھی بات کا لوگوں کو حکم دو. وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اب برائی سے روکو. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو اس آیت کے اندر چوتھی نصیحت ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، کہ جو بھی تمہیں تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو. اور یہ جو ہے وصبر علامہ اصابک، اس کا تعلق امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر سے بھی ہو سکتا ہے، کہ جب آدمی امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتا ہے، کچھ لوگ مان لیتے ہیں اور کچھ لوگ مانتے نہیں، بلکہ کچھ مخالف ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھار وہ تکلیف بھی پہنچاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ نصیحت نقل کی کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر میں اگر کوئی تکلیف آئے تو خندہ پیشانی کے ساتھ صبر سے کام لو تاکہ آخرت میں ثواب ضائع نہ ہو. واصبر علی ما اصابک، اور جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق امر بالمعروف نہیں عن المنکر سے نہ ہو، بلکہ عمومی یہ ایک تلقین کی گئی ہو کہ جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، یعنی مرضی کے خلاف کوئی بات پیش آئے، اس پر صبر کرو. اور یہ عمومی بات ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس دنیا میں سارے کام کسی بھی آدمی کے مرضی کے مطابق نہیں ہوتے. کوئی بھی انسان، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بڑا ہو یا دینی اعتبار سے بڑا ہو، سارے کام کسی کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے. کچھ کام مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، کچھ مرضی کے خلاف ہوتے ہیں. جو کام مرضی کے مطابق ہو جائیں اس پر شکر ادا کرو، اور جو کام مرضی کے خلاف ہو جائے اس پر صبر کرو. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. سارے کام تو صدر کی مرضی کے مطابق بھی نہیں ہوتے، چیف آف اسٹاف کی مرضی کے مطابق بھی نہیں ہوتے، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی مرضی کے مطابق بھی نہیں ہوتے. یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں. سارے کام اور یہ اللہ کی مرضی کے مطابق بھی نہیں ہوتے، سارے کام صحابہ کی مرضی کے مطابق بھی نہیں ہوتے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا مقام ہو سکتا ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر. لیکن قرآن مجید میں ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو آپ چاہیں ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، آپ کے بچوں کا انتقال ہو گیا. ظاہر ہے کہ یہ سب تکلیفیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئیں. آپ کے چچات حمزہ کی شہادت ہوئی، آپ کے متبنا حضرت زید ابن حارثہ کی شہادت ہوئی، آپ کے چچات بھائی جعفر ابن ابی طالب کی شہادتیں ہوئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے، آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ کی آنکھوں سے جاری تھے. یہ سب کام آپ کی ظاہری مرضی کے خلاف ہی ہوئے. ظاہر ہے کوئی آدمی یہ تو نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو یا جناب حضرت حمزہ کی شہادت ہو، لیکن ایک تکلیف پیش آئی ہے تو اس پر صبر ہی کیا جائے گا. تو یہ دنیا ہے، اس میں ہر چیز آدمی کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی. اور شاید پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ سارے کام دنیا کے میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اس سے بڑا بے وقوف اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور آج کل مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اسی بے وقوفی میں مبتلا ہیں. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جتنے کام ہوں وہ میری مرضی کے مطابق ہوں، اور جب کام مرضی کے مطابق نہیں ہوتے پھر ٹینشن ہوتی ہے، یہ میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہوا. ٹینشن ہوتی ہے، پھر ٹینشن ہوتی ہے تو غصہ آتا ہے، پھر غصہ آتا ہے تو جناب اپنا بھی کام خراب کرتا ہے اور گھر کا بھی کام خراب کرتا ہے. اب یہ ساری جو مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں اور پریشانیاں، ٹینشن، یہ ساری اس لیے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز میری مرضی کے خلاف نہ ہو. اب یہ تو بہت مشکل ہے، دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں تو کچھ کام مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، کچھ مرضی کے خلاف ہوتے ہیں. جو مرضی کے مطابق ہیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو مرضی کے خلاف ہے اس پر صبر کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی جگہ میں فرمایا کہ صبر کرو. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا. اور ایک اور جگہ میں فرمایا کہ وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر نہیں ہوگا مگر اللہ کی مدد سے، آپ صبر کیجئے، اللہ تعالی سے مدد مانگیے، اللہ تعالی صبر کی توفیق عطا فرمائیں گے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اور یہ حکم ہے کہ وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور ایک اور آیت بھی ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ ان لوگوں کی بات کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو آپ اللہ تعالی کی تعریف کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کیجئے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے صبر کیجئے صبر کیجئے صبر کیجئے. اس میں اشارہ ہے کہ جب نبی کو صبر کا حکم ہے تو جو ان کے امتی ہیں ان کو تو اور زیادہ صبر کرنا چاہیے. یہ جو ہم ہر بات پر اچھلنے لگتے ہیں کہ ہماری مرضی کے خلاف کیوں ہوا، یہ بالکل غلط ہے، اور یہی ساری ہماری پریشانیوں کی وجہ ہے. اور ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ کام ہماری مرضی کے مطابق ہوں گے ہم اس پر شکر کریں گے، اور کچھ کام ہماری مرضی کے خلاف ہوں گے اس پر ہم صبر کریں گے. تو یہاں اللہ تعالی نے فرمایا، یعنی حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت نقل کی کہ وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، صبر کیجئے اس چیز پر جو تمہیں پہنچے. اے میرے بیٹے صبر کرو اس چیز پر جو تمہیں پہنچے، یعنی جو تکلیف پہنچے، پریشانی پہنچے، مرضی کے خلاف کوئی بات پہنچے اس پر صبر کرو. اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہیں، بے شک یہ پکے کاموں میں سے ہیں. اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اب یہ عزم الامور کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں. ایک ترجمہ تو وہ ہے جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور وہی ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا کہ یہ ہیں ہمت والے کام. یعنی صبر ہر آدمی نہیں کر سکتا، صبر ہمت والا کر سکتا ہے. جو ہمت والا ہے وہ دوسرے کی غلط بات پر صبر سے کام لے لیتا، خون کے گونٹ پی لیتا ہے. الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، تو یہ کام ہر شخص نہیں کر سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے، یعنی صبر کرنا یہ اونچے درجے کا کے لوگوں کا کام ہے. اور یہ وہ بات ہے جو سورہ حامیم میں سجدہ میں 24 پارے میں آئی ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، لوگوں کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ شخص کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہوگی وہ بھی کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا جگری یار بن جائے گا. لیکن آگے قرآن نے کہا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر یہ نعمت نہیں دی جاتی صرف مگر صرف ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر ان لوگوں کو جو عظیم حصے والے ہیں، جن کا مقام اونچا ہے، جو اونچے لوگ ہیں، باہمت لوگ ہیں، حوصلے والے لوگ ہیں، ہمت والے لوگ ہیں، بڑے دل کے لوگ ہیں، تو وہ صبر سے کام لیتے ہیں، اور صبر سے کام لے کے دنیا میں بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے اجر عظیم جمع ہوتا ہے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ جتنی عبادات ہیں ان سب کا ثواب کچھ گنا گنا ہوتا ہے، لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس کا ثواب بے حساب ہے، اور وہ کون سی عبادت ہے؟ صبر. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا بے حساب. اس لیے اگر آدمی چاہتا ہے کہ بے حساب مجھے ثواب عطا ہو کروڑوں اربوں کی شکل میں، اس کا طریقہ صبر ہے. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا واصبر علی ما اصابک، اور صبر کرو اس مصیبت پر جو تمہیں پہنچے، ان ذالک من عزم الامور، اور یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے، یعنی یہ باہمت لوگ یہ کام کرتے ہیں. یہ تو عزم الامور کا مطلب ہے ہمت والے کام، لیکن اس کا ایک دوسرا ترجمہ بھی ممکن ہے اور بہت سارے مفسرین نے اس کو ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ عزم علیہ کا مطلب ہوتا ہے پکا حکم دینا. اسی لیے احادیث میں آتا ہے عزم علینا، کہ آپ نے ہمیں پکا حکم دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ولم یعزم علینا، کہ آپ نے ہمیں اس کا پکا حکم نہیں دیا. تو عزم کے ایک معنی ہوتے ہیں پکا حکم دینا. تو ان ذالک من عزم الامور کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چاروں نصیحتیں ہیں یہ پکی نصیحتیں ہیں، یعنی جس کو ماننا ہر مسلمان کے لیے اور ہر موحد کے لیے ضروری ہے. وہ یہ کہ نماز قائم کرے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، اور جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرے، یہ پکے کاموں میں سے ہے. ایسی پکی نصیحت ہے جس کو کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. یہ تو آیت نمبر 17 تھی کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو، اور یہ پکے کاموں میں سے ہے، یہ ہمت والے کاموں میں سے. آگے آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے ولا تصعر خدك للناس، کہ لوگوں سے اپنا گال مت پھیرو، ولا تمشی فی الارض مراحا، اور زمین میں اترا کر مت چلو، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالی نہیں محبت کرتے ہر اس شخص سے جو متکبر ہو اور فخر کرنے والا ہو. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت لقمان علیہ السلام کی تین نصیحتیں ذکر کی. پہلی نصیحت یہ ہے کہ ولا تصعر خدك للناس، کہ لوگوں سے اپنا گال مت پھیرو، لوگوں سے اپنا گال مت پھیرو. اور یہ صعر علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں گردن اکڑ جاتی ہے، اور اونٹوں کے اندر یہ بیماری کثرت سے ہوتی ہے، اور اللہ پناہ میں رکھے کبھی انسانوں کو بھی لقبہ وغیرہ ہو جاتا ہے تو گردن ان کی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. تو تصعیر کا مطلب ہے گردن کا ٹیڑھا ہو جانا. تو بعض لوگ جو متکبر ہوتے ہیں گردن ٹیڑھی کر کے بات کرتے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، تو یہ تکبر کی علامت ہے کہ آپ اس مسلمان کو اپنے برابر ہی نہیں سمجھتے. اگر ایک آدمی آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ وہ آپ سے بات کر رہا ہے آپ بھی اس کی طرف رخ کریں، اور بھائی بندی کر کے اپنے برابر کا سمجھتے ہوئے، وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، وہ بھی ہمارا بھائی ہم اس کے بھائی، تو اس سے بات کریں. لیکن اس طرح گردن پھلا لینا، منہ پھلا، گال پھلا لینا، گردن کو اکھڑا لینا، یہ علامت ہے تکبر کی. اس کو قرآن نے فرمایا اور حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہے کہ ولا تصعر خدك للناس، اپنے گال مت ٹیڑے کرو لوگوں کے لیے. اور اس کا ترجمہ اردو محاورے میں وہ بھی ہو سکتا ہے جو حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ نے کیا کہ ولا تصعر خدك للناس، لوگوں کے سامنے اپنے گال مت پھلاؤ. اور حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ ولا تصعر خدك للناس، لوگوں سے اپنا رخ مت پھیرو. ایک آدمی بات کر رہا ہے آپ نے ادھر کو منہ کر لیا، تو یہ تکبر کی علامت ہے. تو ولا تصعر خدك للناس، تو لوگوں سے اپنا گال مت پھلاؤ، لوگوں سے اپنے گردن مت پھیرو. تو یہ سب اس کے مفہوم میں داخل ہے. اب مقصد یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کو، دوسرے مسلمانوں کو اپنے برابر کا رکھو، خود ان کے برابر میں رہو اور ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ. ولا تصعر خدك للناس، اور لوگوں کے سامنے اپنا گال مت پھلاؤ، لوگوں کے سامنے اپنا گال ٹیڑھا مت کرو، اپنی گردن ٹیڑھی مت کرو، اپنا رخ ان سے نہ پھیرو. یہ سب اس کے مفہوم ہے. دوسری نصیحت اس آیت کی یہ ہے کہ ولا تمشی فی الارض مراحا، کہ زمین میں اترا کر مت چلو، زمین میں اترا کر مت چلو. تو یہ اترا کر چلنا، آپ نے بہت اچھا سوٹ پہن لیا، بہت اچھی چیز، اترا اترا کر چل رہے ہیں، تو یہ اترانا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرانی امتوں میں ایک آدمی تھا اور وہ اترا اترا کے چل رہا تھا، بڑا خوبصورت اس نے جوڑا پہنا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دسا دیا، فَوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو زمین کے اندر دستا چلا جا رہا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحَا، زمین میں مت چلو اترا کر، زمین میں مت چلو اترا کر. اترا کر چلنے سے منع کیا. آپ کی چال ایسی ہونی چاہیے کہ جو اعتدال والی ہو، جیسا کہ اگلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے. اس میں اترانا نہیں ہونا چاہیے، شیخی نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے. ولا تمشی فی الارض مراحا، زمین میں اترا کر مت چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ نہیں محبت کرتا ہر اس شخص سے جو مختال فخور ہو. مختال کا لفظ نکلا ہے خیال سے، اور مختال کہتے ہیں اس آدمی کو جو اپنے آپ کو کچھ خیال کرتا ہو. مختال کہتے ہیں اس آدمی کو جو اپنے آپ کو کچھ خیال کرتا ہو. کبھی آدمی خیال کرتا ہے میں بڑا پیسے والا ہوں، کبھی خیال کرتا ہے کہ میں بہت طاقت والا ہوں، کبھی خیال کرتا ہے میں بہت بڑا ولی اللہ ہوں، کبھی خیال کرتا ہے میں بہت بڑا عالم ہوں، کبھی خیال کرتا ہے میں بڑا تہجد گزار ہوں. تو یہ بڑا بڑا بڑائی آ جاتی ہے. تو جو آدمی اپنے آپ کو کچھ خیال کرتا ہو اسے کہتے ہیں مختال، اور اسی کو متکبر بھی کہتے ہیں. اور حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک جگہ میں لکھا کہ ایک ہے مستکبر، ایک ہے مختال، ایک ہے فخور. سب سے پہلے ہوتا ہے مستکبر. مستکبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے، سمجھتا ہے میں بزرگ ہوں، میں مالدار ہوں، میں پیسے والا ہوں، میں طاقت والا ہوں، میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. تو یہ اپنے آپ کو کچھ خیال کرنا اور یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے مستکبر. انہ لا یحب المستکبرین، قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تعالی مستکبروں کو پسند نہیں کرتا. پھر کیا ہوتا ہے کہ تکبر شروع میں تو دل میں ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے اعضاء میں، اس کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کچھ بڑا نخرے والا آدمی ہے. تو یہ جو اس تکبر اس کے اعضاء میں چلا، پہلے دل میں تھا، پھر اس کے بعد اس کے اعضاء میں بھی چلا گیا، گردن بھی ٹیڑھی ہو گئی، اور جناب اٹھنے بیٹھنے میں بھی ایک خاص اسٹائل ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ ہم کوئی بڑا آدمی ہے. تو یہ مختال ہو گیا. پہلے تکبر دل میں تھا، پھر حرکتوں میں آ گیا، پھر اس کے بعد اس سے بھی آگے بات بڑھتی ہے، پھر وہ زبان سے فخر کرتا ہے، جانتا نہیں میں کون ہوں، پھونک ماروں گا اولاد اڑ جائے گا، تو بد دعا کروں گا تو تباہ ہو جائے گا، اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. یہ ہے فخور. تو پہلے ہوتا ہے مستکبر، جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے. پھر اگلا مرحلہ ہے مختال، کہ تکبر اس کے اعضاء میں سرایت کر جاتا ہے، اس کے ہاتھ پیر، اس کی گردن بتاتی ہے، اس کی آنکھیں، اس کا اسٹائل بتاتا ہے کہ یہ آدمی متکبر ہے. پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ تکبر اور بڑھتا ہے، اور اور بڑھنے کے بعد وہ زبان سے بھی دعوے کرنے لگتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. یہ ہے فخور. تو شروع میں ہوا مستکبر, جب اس نے اس تکبر کو نہیں نکالا تکبر بڑھتا چلا گیا, اس کے اعضاء اور جوارے میں بھی چلا گیا, وہ ہو گیا مختال. پھر اور تکبر بڑھا, یہاں تک کہ اس کی زبان سے تکبر کے الفاظ نکلنے لگے, وہ ہے فخور. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں دو درجے ذکر فرمائے کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, بے شک اللہ نہیں محبت کرتا ہر اس شخص سے جو متکبر ہو, فخر کرنے والا ہو, یوں بھی کر سکتے ہیں اترانے والا ہو, فخر کرنے والا ہو. مختال اترانے والا, فخور فخر کرنے والا, یعنی بڑائیاں مارنے والا. اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے ہر اس شخص سے جو اپنے آپ کو کچھ خیال کرتا ہو, اتراتا ہو اور فخر کرتا ہو. آج کے درس کی آخری آیت ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْغُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اس آیت میں پہلی نصیحت یہ ہے کہ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ, اپنے چال میں اعتدال سے کام لو. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اور اپنی آواز پست رکھو. اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ, تمام آوازوں میں بری آواز, لَصَوْتُ الْحَمِيرِ, گدے کی آواز ہے, گدوں کی آواز. اب اس میں پہلی جو نصیحت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ, اپنی چال میں اعتدال رکھو. تو قصد کہتے ہیں اعتدال کو, چال میں اعتدال رکھو. اور اس کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بھی لکھا, آپ تفسیر معرف القرآن میں جا کے دیکھ لیں, اور بھی مفسرین نے لکھا کہ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نارمل انداز سے چلے, آدمی نارمل انداز سے چلے, نہ تو اس میں تکبر ہو اور نہ ہی مریل طریقے سے چلے, اکڑ اکڑ کے چلے گا یہ بھی ناپسندیدہ ہے, بہت ہی جھک جھک کے چلے گا یہ بھی ناپسندیدہ ہے. چال میں اعتدال ہونا چاہیے. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ, اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو. اور عجیب بات ہے کہ ہم تو چال کو کچھ سمجھتے نہیں نا, ہم سمجھتے بھی نہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے, لیکن حقیقت میں اپنی چال ٹھیک کرنا, اپنی زبان, اپنی گفتگو کو ٹھیک کرنا یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے. یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لقمان کے علیہ السلام کے ذریعے سے نصیحت کی کہ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو. اور سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں ہے, کیا ہے جی, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین میں اترا اترا کے مت چلو. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ, تم زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, اور لمبے ہو کے پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتے. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا, یہ سب چیزیں بری ہیں اور پروردگار کو سخت ناپسند ہیں. تو اترا اترا کے چلنا, اکڑ اکڑ کے چلنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی جھک جھک کے چلنا, جیسے کوئی بہت بزرگ آ رہے ہیں تو یہ بہت ہی بیمار ہے, حالانکہ بیمار نہیں ہے لیکن بہت ہی جھک جھک کے چلنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے. تو چال میں اعتدال ہونی چاہیے, نہ تکبر کے ساتھ چلنا چاہیے نہ بہت ہی تواضع والا دکھاوا کرنا چاہیے. ایک آدمی بیمار ہے بیچارے سے چلا نہیں جا رہا, وہ تو ایک علیحدہ بات, دل کی تکلیف ہوتی ہے, مثلا مجھے دل کی تکلیف ہے, اب میرے لیے تیز چلنا مشکل ہو گیا ہے. لیکن عام حالات میں اگر سے آدمی کو نارمل صحت ہو تو اس کو درمیانے طریقے سے چلنا چاہیے, نہ بہت تکبر کے ساتھ نہ بہت ہی جھک جھک کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ بہت جھکا ہوا جا رہا ہے, تو فرمایا کہ کیا تم بیمار ہو؟ کہا نہیں. کہا فرمایا پھر ٹھیک ہو کے چلو, سیدھے ہو کے چلو, یہ جھک جھک کے کیوں چل رہے ہو؟ اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کسی شخص کو بہت آہستہ آہستہ چلتے دیکھا جیسے ابھی مر جائے گا. تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ ایسے کیوں چل رہا ہے, تو لوگوں نے بتایا کہ قرہ میں سے ہے, یہ قرہ میں سے ہے یعنی علماء میں سے ہے. مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی بڑا قاری عالم ہے اس لیے ایسا جھک جھک کے چل رہا ہے. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان سے زیادہ قاری تھے, مگر ان کی عادت یہ تھی کہ جب چلتے تھے تو تیز چلتے تھے. تو اب یہ بہت جھک جھک کے چلنا, بہت اکڑ اکڑ کے چلنا, دونوں باتیں غلط ہیں. آدمی بہت اکڑ کے چلے گا تو تکبر کی علامت ہے, بہت جھک جھک کے چلے گا تو یہ دکھاوا ہے توازو کا اور مسکنت کا, اور یہ دونوں باتیں غلط ہیں. آدمی کو درمیانی چال اختیار کرنی چاہیے, اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کا نظری المشیا, کہ آپ چلتے تھے تو نسبتاً تیز چلتے تھے. جو متکبر آدمی ہوتا ہے وہ تیز نہیں چلتا, بہت آہستہ آہستہ چلتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے تھے. اور یہ بھی آتا ہے کہ اذا مشا یتکفو تکفوا, جب آپ چلتے تھے تو ہلکا سا آگے کی طرف جھک کے چلتے تھے. آدمی جب چلتا ہے نا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دائیں بائیں حرکت کرتا ہوا چلے. اس میں ایک تو سفر کم طے ہوتا ہے, دوسرا ہے کہ ہلکا سا آگے کی طرف جھک کے چلے, بجائے دائیں بائیں حرکت کرنے کے آدمی کو آگے کی طرف حرکت کرنی چاہیے. اس میں رفتار تیز ہوتی ہے اور آگے کی طرف بڑھتا ہے. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں. اگر آدمی اوپر سے نیچے اترے تو وہ دائیں بائیں کی طرف نہیں حرکت کرتا, پوری اس کی توجہ آگے کی طرف ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آگے کی طرف متوجہ ہو کے چلتے تھے, دائیں بائیں آپ کی حرکت نہیں ہوتی تھی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ چلتے تھے تو اپنا پاؤں اٹھاتے تھے اور پھر رکھتے تھے, پاؤں اٹھاتے تھے پھر رکھتے تھے. اس پر مجھے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی ڈانٹ یاد آ گئی. ہم بچپن میں چلتے تھے تو گھسٹ گھسٹ کر, بالوں کی عادت ہوتی ہے تو ہم میں سے بہن بھائیوں میں سے کوئی اگر گھسٹ کے چلتا تھا تو ہمارے والد صاحب بہت ناراض ہوتے تھے. فرماتے ہیں کہ تم کس طرح چل رہے ہو, پاؤں اٹھا کے چلنا چاہیے. پاؤں اٹھایا پھر رکھا, پاؤں اٹھایا پھر رکھا, پاؤں اٹھایا پھر رکھا. تو یہ سب طریقہ ہے, اور یہ بھی سنت میں داخل ہے, اتباع سنت میں داخل ہے کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلے. تو سنت تو ہے ہی ہے, لیکن قرآن مجید نے بھی یہاں یہ فرمایا اور کہ وقصد فی مشیق, اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو. اور قرآن مجید میں سورۃ الفرقان میں ہم پڑھ کر آئے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جب زمین پر چلتے تو اطمینان سے چلتے ہیں, نہ تو بہت اکڑ کے نہ بہت جھک کر. تو اللہ تعالی نے یہاں فرمایا وقصد فی مشیق, اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو. اور آخری نصیحت یہ ہے وغض من صوتک, اپنی آواز پس رکھو. عرب میں جو متکبر تھے بہت چیخ کے بولتے تھے, لیکن چیخ کر بولنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آدمی کو معتدل آواز کے ساتھ بولنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت نقل کی کہ وغض من صوتک, اپنی آواز پس رکھو. اور یہ گھروں میں اکثر ہوتا ہے, بعض گھروں میں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ادھر باپ چیخ رہا ہے, ادھر ماں چیخ رہی ہے, ادھر بھائی چیخ رہا ہے, تو وہ گھر تھوڑا ہی ہے چیخنے والوں کا ہے. تو حالانکہ ہر آدمی کو اس طرح بات کرنی چاہیے کہ جس کو وہ بتانا چاہتا ہے, سمجھانا چاہتا ہے, بس اس کو پتہ چل جائے, نہ یہ کہ وہاں اس کونے تک آواز جائے چیخنے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے اگر بات ان سے کرنی ہے تو چیخ کر بات کرنے کی کیا ضرورت, اتنی بات کرو کہ یہ سن لیں, وہاں تک آواز پہنچانے کی کیا ضرورت ہے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کے طور پر نقل فرمایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا وغض من صوتک, اپنی آواز نیچی رکھو, پس رکھو, چیخ کے مت بولو. انان کرل اصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں بری آواز گدوں کی آواز. سب سے زور سے کون بولتا ہے؟ گدا. تو وہ چیختا ہے، ہینکتا ہے، تو گدوں میں آوازوں میں بری آواز گدے کی آواز. ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے ان آیات کا. اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی نیکی رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی اور کسی چٹان میں ہوگی یا آسمانوں میں ہوگی یا زمین میں ہوگی، اللہ اس کو لے آتا ہے، بے شک اللہ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے. اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو مصیبت پہنچے اس پر صبر سے کام لو، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے. اور لوگوں کے لیے اپنا گال مت پھلاؤ اور زمین میں اترا کر مت چلو، بے شک اللہ تعالی نہیں پسند کرتا ہر اس شخص کو جو متکبر ہو، فخر کرنے والا ہو. اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز ہلکی رکھو، بے شک آوازوں میں بری آواز گدوں کی آواز ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان سب نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ، جو دین کی باتیں ہم نے آج سنی ہیں، پڑھی ہیں اور پڑھائی ہیں، یا اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں صحیح طریقے سے ان پر عمل کی توفیق نصیب فرما، سنت کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ، صرف ہمیں زبانی باتیں کرنے والا نہ بنائیے. یا اللہ، ہمیں عمل کرنے والا مسلمان بنا دیجئے، صحیح معنی میں اتباع سنت والا مسلمان بنا دیجئے، اتباع سنت کی ہمیں توفیق عطا فرما. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم انا نسألك تمام العافیہ ونسألك دوام العافیہ ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.